بدھ 4 اپریل، سیربین کے ساتھ عمر آفریدی کا سلام۔ انقرہ میں روس، ترکی اور ایران کے مابین سربراہ اجلاس میں شام میں قیام امن کی کوششیں تیز تر کرنے پر اتفاق، کیا معاملہ صرف شام ہی کا ہے؟ تجزیہ کار:
ترکی اور شام کی جو مشترکہ سرحد ہے اس میں جو کرد آبادی ہے وہ آپس میں مل کے ترکی کے لیے خطرے کا کوئی سبب نہ بن جائے۔
تفصیل اہم عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، نازش ظفر سے خبریں سنیے۔ ترکی کے شہر انکرہ میں شام کے تنازع پر سہ فریقی اجلاس ہوا ہے، جس میں روس، ترکی اور ایران کے صدور نے شرکت کی اور اتفاق کیا کہ معاملے کا سیاسی حل نکالا جائے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس نے کہا ہے کہ وہ شام میں اپنی فوجوں کے مستقبل کے بارے میں فیصلے کا اعلان جلد کرے گا۔ تفصیلات کے ساتھ نادیہ سلیمان۔
سہ ملکی اجلاس کے بعد نیوز کانفرنس میں روس، ترکی اور ایران کے رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا کہ شام کے مسئلے کا سیاسی حل نکالا جائے۔ اس خواہش کا اظہار ایسے حالات میں کیا گیا ہے جبکہ ان تینوں ممالک کی افواج شام میں موجود ہیں۔ اب تک روس اور ایران نے شام میں صدر بشار الاسد کی حمایت کی ہے، جبکہ ترکی نے باغی گروہوں کا ساتھ دیا ہے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اس موقع پر کہا ہے کہ شام کی علاقائی سالمیت کا تحفظ اسی میں ہے کہ وہ خود کو تمام دہشت گرد تنظیموں سے دور رکھے۔ ان کے اس بیان میں امریکہ پر تنقید کا اشارہ ہے جو کردوں کی حمایت کرتا ہے، جبکہ ترکی انہیں دہشت گرد قرار دیتا ہے۔
امریکہ کی جانب سے چین پر سٹیل اور ایلومینیم پر درآمدی ڈیوٹی عائد کرنے کے رد عمل میں چین نے امریکہ سے درآمد ہونے والی 100 سے زیادہ مصنوعات پر 25% درآمدی ٹیکس عائد کر دیا ہے، جس کے بعد دونوں ملکوں میں تجارتی کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ عابد حسین۔
چین نے کہا ہے کہ وہ 106 امریکی مصنوعات پر 25% تجارتی محصول بڑھا رہا ہے، جن میں سویابین، گاڑیاں اور اورنج جوس شامل ہیں۔ چین کے اس اقدام سے ایک ہی گھنٹہ قبل امریکہ کی جانب سے 1300 چینی مصنوعات کی تفصیل سامنے آئی تھیں، جن پر متوقع طور پر 25% محصول بڑھایا جائے گا۔ ان مصنوعات میں چینی ساختہ ٹیلی ویژن اور موٹر سائیکل شامل ہیں۔ چین پہلے بھی امریکہ کو دھمکی دے چکا ہے کہ اس کے تجارتی مفاد کو نقصان پہنچایا گیا تو وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا۔
کل امریکہ کی ریاست کیلیفورنیا میں سین برونو میں یوٹیوب کے صدر دفتر میں ایک خاتون حملہ آور داخل ہوئیں اور ہینڈ گن سے فائر کیا۔ اب مشتبہ حملہ آور نسیم اقدام کے بارے میں یہ حقیقت سامنے آئی ہے کہ وہ یوٹیوب سے اپنی کچھ ویڈیوز ڈیلیٹ ہونے کی سبب یوٹیوب سے نالاں تھیں۔ تفصیلات کے ساتھ ذیشان حیدر۔
امریکی میڈیا کا کہنا ہے کہ نسیم اقدام یوٹیوب پر برہم تھی اور ان کا خیال تھا کہ ادارہ ان کی بعض ویڈیوز کے معاملے میں دھوکہ دے رہا ہے اور وہ جو پیسہ کما رہی ہیں وہ اس سے کہیں زیادہ کما سکتی تھیں۔ نسیم اپنا ایک چینل اور ویب سائٹ چلاتی تھیں اور مختلف موضوعات پر ویڈیوز پوسٹ کرتی تھیں۔ کل کے واقعے میں فائرنگ سے زخمی ہونے والے افراد میں سے 36 سالہ شخص کی حالت نازک بتائی جاتی ہے، جبکہ اس کے علاوہ 2 خواتین زخمی ہیں۔ پولیس کے مطابق تاحال اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملا کہ نسیم اقدام گولیوں کا نشانہ بننے والے افراد کو جانتی تھیں۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا عزم کیا ہے کہ ملک کے جنوب میں واقع میکسیکو کی سرحد کی حفاظت کے لیے وہ امریکی فوج تعینات کریں گے۔ آج وائٹ ہاؤس میں بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ اب امریکہ اپنے کام عسکری انداز میں کرے گا اور یہ ایک بڑا قدم ہوگا۔ اس سے قبل ڈونلڈ ٹرمپ نے وسطی امریکی ملک ہنڈوراس کو اس وقت امداد بند کرنے کی دھمکی دی تھی، جب وہاں سے پناہ گزینوں کے امریکہ کی جانب روانہ ہونے کی اطلاعات سامنے آئی تھیں۔ پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے دیا جانے والا دھرنا جمعے تک جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ اس سے قبل تحریک لبیک نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے دن 2 بجے کی ڈیڈ لائن دے رکھی تھی۔ تفصیلات کے ساتھ عبید ملک۔
تحریک لبیک کا مطالبہ ہے کہ فیض آباد دھرنے کے خاتمے کے لیے حکام نے ان کے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا اس کی تمام شکوں پر عمل درآمد کروایا جائے۔ اس سے قبل پنجاب حکومت کے ترجمان ملک احمد خان نے مقامی ٹیلی ویژن جیو نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا تھا کہ خادم حسین کی گرفتاری میں مشکلات درپیش ہیں، تاہم انہوں نے اس بات کی وضاحت نہیں کی کہ یہ مشکلات کیا ہیں۔ لاہور کے ڈپٹی کمشنر سمیر سید کا کہنا ہے کہ مظاہرین سے کہا گیا ہے کہ وہ داتا دربار کی بجائے ناصر باغ میں احتجاج کر سکتے ہیں، کیونکہ موجودہ مقام مظاہروں کے لیے نہیں ہے۔
انڈیا میں ٹرپل طلاق بل پر مسلمان خواتین نے آج دہلی کے رام لیلا میدان میں احتجاج کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ طلاق ایک آئلی یا نجی مسئلہ ہے، اسے قابل سزا جرم بنانا درست نہیں۔ انہیں بل پر اور بھی کئی اعتراضات ہیں۔
اس بل میں انسٹنٹ 3 سال کی جیل ہے. جو آدمی جیل میں جا رہا ہے اس کے بیوی بچوں کا خرچہ جو ہے وہ خود ہی اٹھائے گا. آپ بتائیے جو جیل میں جا رہا ہے وہ کیسے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو نان بیلیبل افینس کیا ہے, یہ سماجک معاملہ ہے, اس کو کرمنل بنا دیا گیا ہے. تیسری بات یہ کہ 3 سال تک وہ بیوی اس کی بیوی رہے گی, کیوں بھائی وہ دوسری شادی کیوں نہیں کرے گی, کیوں 3 سال تک اس کے نام پہ وہ عورت بیٹھی رہے گی.
یہ ہم بل کو پوری طرح سے ریجیکٹ کرتے ہیں. اس کے کوئی بھی پوائنٹس کو ہم ایسا نہیں سمجھتے کہ یہ مسلمان مہیلاؤں کے فیور میں ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ اس بل کو سلیکٹ کمیٹی کی طرف بھیج دیا جائے.
برطانیہ نے روس کی اس تجویز کو مسترد کیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ سالزبری میں سابق ڈبل ایجنٹ پر ہونے والے حملے کی مشترکہ تحقیقات کی جائیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں. بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ احتجاج اور ہلاکتوں کے بعد ماحول کشیدہ. افغانستان کے صوبے قندوز میں ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں متضاد دعوے. ان کے علاوہ دوسرے موضوعات بھی پروگرام میں شامل ہیں. پہلے سیر بین کا بڑا موضوع جو شام سے متعلق ہے. ترک صدر رجب طیب اردوان, ایرانی صدر حسن روحانی اور روسی صدر ولادیمیر پوتین کے درمیان ترک دارالحکومت انقرہ میں آج ملاقات ہوئی. بتایا جاتا ہے کہ اس سربراہی اجلاس میں شام کی صورتحال پر غور کیا گیا, جس کے بعد ایک مشترکہ اعلامیہ بھی جاری کیا گیا ہے. تفصیلات یکجا کی ہیں ہمارے ساتھی فراز ہاشمی نے.
ترکی, روس اور ایران نے بدھ کو انقرہ میں ہونے والے سربراہی اجلاس کے بعد جاری ہونے والے مشترکہ اعلامیہ میں شام میں مستقل جنگ بندی کے حصول کے لیے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کی میزبانی میں ہونے والے اجلاس میں شام میں مستقل جنگ بندی کے لیے مشترکہ کوششیں جاری رکھنے اور تعاون بڑھانے کا فیصلہ کیا گیا. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا کہ شام میں گزشتہ 7 سال سے جاری خانہ جنگی کا حل اب ممکن نظر آنے لگا ہے. ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہمارے سامنے ایک کٹھن راستہ ہے, لیکن کامیابی کی امیدیں بڑھتی جا رہی ہیں. ہم شام کے مستقبل کو چند دہشت گرد تنظیموں کے ہاتھوں تاریک نہیں ہونے دیں گے. ترک صدر نے کہا کہ ترکی, روس اور ایران کے ساتھ مل کر شام کے شمالی علاقے تل رفت کو ایک پرامن اور قابل رہائش علاقہ بنانے کے لیے کوششیں جاری رکھے گا. شام میں جاری خانہ جنگی میں ملوث ان تینوں اہم ملکوں کے درمیان یہ دوسرا سربراہی اجلاس تھا. ان تینوں ملکوں کے درمیان پہلا سربراہی اجلاس گزشتہ سال 22 نومبر میں روس کے شہر سوچی میں ہوا تھا. ترک صدر نے کہا کہ امریکہ کی قیادت میں قائم اتحاد کے مضموم عزائم اب کھل کر سامنے آ گئے ہیں اور کسی سے ڈھکے چھپے نہیں رہے. انہوں نے کہا کہ اب کسی کے ذہن میں اس بارے میں کوئی ابہام نہیں رہا کہ امریکہ اور اس کے اتحادی اس خونی کھیل کے ذریعے اس خطے کے نقشے کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں. رجب طیب اردوان نے امریکہ اور فرانس کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ خطے کے حصے بکھرے کرنے کے لیے برطانیہ اور فرانس کے درمیان 1916 کے سائک پیکو معاہدے کی طرح کا کوئی اور معاہدہ نہیں ہونے دیں گے.
یہ تھے ہمارے ساتھی فراز ہاشمی. اس اجلاس کے بعد تینوں صدور نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس بھی کی. میں نے انقرہ میں صحافی فرقان حمید سے پوچھا کہ اس پریس کانفرنس میں کیا کہا گیا.
یہ آپ دیکھا ہوگا, یہ جو ہے سوچی کا جو سلسلہ تھا وہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا. ترکی, روس اور ایران, یہ دونوں نے شام کے بارے میں مشترکہ حکمت عملی اختیار کی تھی. اور اس کا یہ دوسرا مرحلہ جو ہے یہ انقرہ میں منعقد ہو رہا ہے. اس مرحلے میں شام کی جو صورت حال ہے اس پر غور کیا جا رہا ہے, اور خاص طور پر جو ہے شام میں جو فائر بندی ہے یا فائر بندی کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, اس خلاف ورزی کو روکنے کے لیے کیا کچھ کیا جا سکتا ہے. اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ ترکی نے جو شام میں افرین کے علاقے میں اپنا کنٹرول قائم کیا ہے, روس کو اس کو تحفظات حاصل ہیں, ایران کو بھی تحفظات حاصل ہیں, اس کے بارے میں بھی غور کیا جا رہا ہے. کیونکہ ترکی واضح طور پہ کہہ چکا ہے کہ وہ افرین ہی میں مقیم نہیں رہے گا, بلکہ افرین ہی تک محدود نہیں رہے گا, بلکہ وہ آگے مین بیچ اور دوسرے علاقوں تک بھی جائے گا. کیونکہ علاقے میں جو ہے دہشت گرد موجود ہیں, ان کا خاتمہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ترکی اس پورے علاقے میں جو ہے دہشت گردوں سے پورا بفر زون قائم کرے, اور پھر وہاں پہ جو ہے آگے جو ہے مذاکرات کا سلسلہ جاری رکھے.
فرقان احمد صاحب, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان ملاقاتوں کا سلسلہ پہلے سے چل رہا تھا, کوئی نئی بات اس میں نہیں ہے, لیکن آج جو ان تینوں سربراہوں نے انقرہ میں ملاقات کی ہے, جمع ہوئے ہیں وہاں پہ, آج کی کیا خاص بات سامنے آئی ہے؟
ہاں جی, آج خاص بات یہ ہے کہ خاص طور پر ترکی اور روس کے درمیان آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک تو جو S-400 قسم کے میزائل ہے وہ روس نے ترکی کو دینے کا وعدہ کیا تھا, اس کے بارے میں خاص طور پر بات چیت کی گئی ہے. اور روس جو ہے وہ ترکی کو ٹائم سے پہلے جو ہے اس کی ڈلیوری کرے گا. یہ روس کے صدر ولادیمیر پوتین نے ترک صدر رجب طیب ایردوان سے وعدہ کیا, ہم ٹائم سے پہلے اس کو آپ کو دیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مختلف موضوعات پر, خاص طور پر جو ان کی جو برآمدات اور درآمدات ہے, کوئی پرابلم پڑی ہوئی تھی, ویزوں کی پرابلم تھی, اس کے بارے میں خاص طور پر بات چیت کی گئی ہے. اور مین جو ہے وہ شام میں فائر بندی اور شام کی صورتحال پر غور کیا جا رہا ہے. اس پہ جو ہے مزید تینوں ممالک جو ہیں تقریباً ایک جیسا ہی رد عمل, ایک جیسا ہی خیالات کے مالک ہیں, کیونکہ امریکہ اس سے بالکل ترکی کے ساتھ تعلق اتحادی ملک کے طور پہ تھا, لیکن روس اور ترکی پہلی بار اتحادی ملک کے طور پر ابھر کر سامنے آئے ہیں. اور تینوں ممالک, روس بھی, روس, ایران اور ترکی, تینوں اب ایک ہی پیج پر ہے شام کے بارے میں. ہاں, ترکی کو تحفظ آتا ہے شام کے صدر بشار الاسد کے بارے میں, جس کو دور کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں. ابھی تک سلسلے میں کوئی قدم نہیں اٹھایا جا سکا, لیکن مزید جو ہے ترکی جو ہے بشار الاسد کے معاملے کو اس میں لانا نہیں چاہتا, باقی معاملات پر بات کرنے کے لیے تیار ہو, بات چیت ہو بھی رہی ہے.
تو فرقان حمید صاحب, ترک صدر رجب طیب اردوان کے مخالفین میں کئی مغرب نواز بھی ہیں, اور ترکی اور روس کے درمیان یہ جو قربت ہے, یہ جو ایک دوسرے کے نزدیک آ رہے ہیں, یہ مخالفین ان کی اس پالیسی کو, ترک صدر کی اس پالیسی کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟
ہاں جی, ابھی دیکھا جائے ترکی جو ہے امریکہ کے ساتھ تھرو آؤٹ ہمیشہ سے ایک اتحادی ملک رہا ہے. نیٹو میں اس کا رکنا, اس سے پہلے جو سینٹو جب ہوا کرتا اس کا اتحادی ملک تھا, اور اس کے علاوہ یورپ کے ساتھ ترکی کے بڑے اچھے تعلقات ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ روس کے اخبارات میں, روس کے ٹی وی چینلوں میں پہلی دفعہ ترکی کو جو ہے دشمن ملک کے طور پر نہیں بلکہ ایک دوست ملک کے طور پر پیش کیا. یہ پہلی بڑی پیش رفت ہے جو دونوں ممالک کے درمیان دیکھی جا رہی. تاریخ میں ترکی کو ہمیشہ روس ایک دشمن ملک کے طور پر دیکھتا آیا ہے, لیکن پہلی بار انہوں نے یہ واضح کر دیا کہ ترکی ایک دوست ملک ہے, دشمن ملک نہیں ہے. اور اس لیے دونوں ممالک جو ہے ایک دوسرے کے مزید قریب آتے جا رہے ہیں. شام کے بارے میں جو ترکی کو تحفظات حاصل ہے, روس کے صدر ولادیمیر پوتین ان تحفظات کو دور کرنے گارنٹی دینے کے لیے تیار ہو. اور اسی سلسلے میں تینوں ممالک جو ہیں, ایک جو ایران کے ساتھ بھی ترکی کے تعلقات کو اتنے اچھے نہیں تھے, لیکن اس شام کے معاملے میں تھوڑے تینوں ممالک ایک دوسرے کے قریب آتے جا رہے ہیں, جس کو مغربی ممالک کو ان تینوں ممالک کے اتحاد سے اب جو ہے خطرہ درپیش ہے. وہ اس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے مغربی ممالک کے خیال میں. تینوں ممالک جو ہیں وہ امریکہ اور یورپ کے خلاف جو ہے اتحاد قائم کر رہے ہیں, شام میں اپنے جو ہے وہ ایک جو ہے اپنی نگرانی میں حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. جی,
لیکن فرقان حمید صاحب, جو مخالفین ہیں رجب طیب اردوان کے, وہ بہرحال ہیں تو ترک, تو اگر ترکی کے مفاد میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے, ترک صدر کوئی اقدام کرتے ہیں, تو کیا ان کے مغرب نواز مخالفین اس کی مخالفت کریں گے, اس لیے کہ وہ مغرب کے ساتھی ہیں, مغرب کے دوست ہیں؟
ہاں جی, ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ترکی جو رجب طیب ایردوان کی جو آپ کے دوست نہیں ہیں, جو ان کے مخالفین ہیں, وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ رجب طیب ایردوان کو بشار الاسد کے ساتھ ڈائریکٹ جو ہے مذاکرات کرنا چاہیے, جبکہ صدر رجب طیب ایردوان واضح طور پر کہہ چکے ہیں کہ ہم کسی صورت میں بھی بشار الاسد کے ساتھ مذاکرات نہیں کریں گے. بشار الاسد ایک جو ہے دہشت گرد ہے, ایک دہشت گرد ریاست کا وہ اقتدار اس نے سنبھالا ہوا ہے, ہم اس کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں. اگر بشار الاسد چلے جاتے ہیں تو باقی جو کچھ بھی جو حکومت بھی قائم ہوگی اس کے ساتھ ہم مذاکرات کے لیے بیٹھ سکتے ہیں, ایک میز پر بیٹھ سکتے ہیں, لیکن بشار الاسد کے ساتھ ہم کسی صورت بھی مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں. جبکہ یہ ریپبلکن آف پیپل پارٹی, ترکی کی جو ریپبلکن آف پیپل پارٹی ہے, اس نے واضح کئی دفعہ کہہ دیا کہ رجب طیب ایردوان کو وہ بشار الاسد کے ساتھ مذاکرات کریں, لیکن رجب طیب ایردوان کسی صورت بھی بشار الاسد کے ساتھ مذاکرات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے.
انقرہ سے یہ تھے صحافی فرقان حمید, اور اسی خبر کے تجزیے کے لیے میں نے یہاں لندن میں امریکی تھنک ٹینک ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ کے دفتر سے وابستہ روسی امور کے ماہر ڈاکٹر نجم عباس سے پوچھا کہ ترکی, ایران اور روس کے مابین اس سربراہ اجلاس کا اصل مقصد کیا نظر آتا ہے؟
ایک ایسے وقت میں جب ایران, روس اور ترکی تینوں پر علیحدہ علیحدہ اسباب کی بنا پر سفارتی اور سیاسی دباؤ ہے, یہ ملک دکھانا چاہتے ہیں کہ ہمارا اپنا ایک ایکسس ہے, ہم جو ہے وہ اپنے حلیفوں کے درمیان جو ہے آزادی سے مل سکتے ہیں, اور دنیا کے خاص طور پہ خطے کے اہم مسائل کے بارے میں, جن میں شام کا مسئلہ اور ایران کا جو نیوکلیائی معاہدہ ہے اس کا مسئلہ, اس پر ہم اپنے آزاد جو منصوبے ہیں ان کی ترقی اور ان کے فروغ کے لیے تبادلہ خیال کر سکتے ہیں.
تو ڈاکٹر نجم عباس, یہ بھی تو ہے نا کہ ترکی نیٹو کا رکن ہے، جو مغربی اتحاد فوجی اتحاد ہے اس کا رکن ہے ترکی، اس کے باوجود وہ روس سے میزائلوں کا سودا کرتا ہے، تو یہ ضرورت کیوں محسوس ہو رہی ہے ترکی کو؟
ترکی کی نیٹو سے کچھ شکایات ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ان کے معاہدوں کو جو ترجیح، جو اہمیت اور فوقیت دینی چاہیے تھی وہ ماضی میں نہیں دی گئی، اور ان پر مختلف اسباب کی بنیاد پر جو ہے معاہدوں میں میل میخ نکالی گئی، اور کہا گیا کہ آپ اپنے سیاسی نظام میں اور جمہوری نظام میں تبدیلیاں لائیں، ورنہ جو ہے وہ معاہدوں کی جو تطبیق ہے اس کے اندر دشواری ہوگی۔ اسی طریقے سے ترکی چاہتا تھا کہ زمین سے فضا میں جو مار کرنے والے میزائل ہوتے ہیں وہ فراہم کیے جائیں نیٹو کے ایک ممبر کی رکن کی حیثیت سے، جس میں تاخیر ہوئی۔ پھر جو آخری قدم ہوا وہ 15 جولائی 2016 کو ترکی میں موجودہ صدر کا تختہ الٹنے کی ایک کوشش کی گئی، کہ جس پر ترکی نے یہ محسوس کیا کہ نیٹو کے حلیف ممالک نے ترکی کی جانب جو ہے وہ ہمدردانہ جو رویہ ہے وہ اختیار نہیں کیا، تو ترکی اس وقت سے ناراض ہے اور چاہتا یہ ہے کہ اگر نیٹو کی جانب سے کوئی تعامل ہے تو اس کو متبادل جو ہے اختیار حاصل ہوں کہ وہ اپنے حفاظت کے لیے جہاں سے چاہے جو اسلحہ چاہے خریدے۔ روس نے اس خلا کا بہت کامیابی کے ساتھ فائدہ اٹھایا ہے، اور خاص طور پہ نیٹو کے دوسرے ممالک کو بھی ایک سگنل دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ کو اپنی دفاعی ضروریات کے لیے کوئی انتہائی ترقی یافتہ اور ایڈوانسڈ میزائل سسٹم اگر چاہیے ہوں تو ہم آپ سے تعاون کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ دونوں ممالک جو ہیں ایک خلا کو یعنی پر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
یہ جو کانفرنس ہوئی ہے آج، سربراہ کانفرنس تینوں ملکوں روس، ترکی اور ایران کے درمیان، تو اس سے کیا لگتا ہے کہ یہ ان تینوں ملکوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی اتحاد بن رہا ہے، یا یہ کسی بڑی علاقے میں کسی بڑی حکمت عملی کا حصہ ہیں یہ ملاقاتیں؟
دیکھیے، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شام میں یہ تینوں ممالک اپنے اپنے مفادات کا حصول چاہتے ہیں۔ اس میں اگر ایک مشترکہ فورم کا قیام جو ہے ان کے اہداف کے حاصل کرنے کے امکانات کو بڑھا دیتا ہے تو وہ اس یعنی اس کا ایک حصہ بننا چاہیں گے۔ دوسرا یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ یہ اجازت دیں کہ دوسرے ملک جو ہیں وہ فیصلہ کریں خطے کے بارے میں، خطے کے مستقبل کے بارے میں، وہ چاہتے ہیں کہ شام کے مستقبل کے بارے میں خطے کی جو قوتیں یا ریاستیں ہیں وہ اپنا لائحہ عمل خود طے کریں۔ تیسرا پھر یہ ہے کہ جنگ کا خاتمہ کس طرح ہوگا، جنگ بندی کے لیے جو ضمانتیں درکار ہیں ان کا حصول کیسے ہوگا، مستقبل کا آئین جو ہے وہ کون سی ضمانتیں دے کہ تمام جو معاشرے کے طبقے ہیں ان کو ساتھ رکھا جا سکے اور ملک کی علاقائی سالمیت، خود مختاری اور آزادی کو یقینی بنایا جا سکے۔ تو ان چیزوں پر جو ہے یہ تین ممالک جو ہیں بار بار سال میں ایک یا دو دفعہ جو ہے وہ جمع ہوتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس کے ان کے بارے میں ایک مشترکہ موقف جو ہے وہ سامنے آ جائے جس میں ہم آہنگی ہو، سوچ یکساں ہو اور لائحہ عمل جو ہے وہ مشترک ہو سکے۔
اچھا، جیسا کہ آپ نے کہا کہ تینوں ممالک کی شام میں اپنے اپنے مفادات ہیں اور ظاہر ہے وہ ان کا تحفظ چاہیں گے، اور ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہ جو مفادات تھے ان میں کچھ ٹکراؤ تھا، تو اب کیا کوئی ایسی حکمت عملی سامنے آ رہی ہے کہ جس میں ترکی اب یہ نہیں چاہتا کہ وہ بشار الاسد کو اقتدار سے الگ کر دے، یعنی وہ اس بات پر راضی ہو گیا ہے کہ صدر بشار الاسد اپنے عہدے پر برقرار رہیں اور شام کا جو مسئلے کا حل ہے وہ نکل آئے؟
ترکی جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ شام میں موجود جو کرد ہیں، اور ترکی اور شام کی جو مشترکہ سرحد ہے اس میں جو کرد آبادی ہے وہ آپس میں مل کے ترکی کے لیے خطرے کا کوئی سبب نہ بن جائے۔ یہ ان کے لیے اس سے کہیں زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ بشار الاسد دمشق میں 6 مہینے مزید اقتدار پاتے ہیں یا 18 مہینے مزید ان کو اقتدار ملتا ہے۔
روسی امور کے ماہر ڈاکٹر نجم عباس، جن کا کہنا تھا کہ روس، ایران اور ترکی کے شام میں اپنے اپنے مفادات ہیں جن کے حصول کے لیے ان میں وقتی اتفاق رائے بعیدست قیاس نہیں ہے۔ ترکی مغربی فوجی اتحاد نیٹو کا رکن اور مغربی اتحادی ہے، مگر حال ہی میں اس کا جھکاؤ روس کی جانب نظر آیا ہے۔ میں نے امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے سابق دفاعی مشیر اور دفاعی امور کے تجزیہ کار ڈاکٹر احسان حراری سے بات کی، اور پہلے ان سے پوچھا کہ کیا امریکہ آج کی سربراہ کانفرنس کو خطے میں اپنے مفادات کے لیے کسی طرح کا خطرہ سمجھے گا؟
نہیں، خطرہ تو نہیں ہے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کو اس میں کوئی فائدہ ہے، اس لیے کہ ایران کا مفاد الگ ہے، رشیا کا مفاد الگ ہے، ترکی کا مفاد بالکل الگ ہے، یہ تضاد ہے، کلاش ہے، کانفلکٹ ہے۔ مگر دیکھیے، ایک اہم بات یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ خود سیریا میں رہنا نہیں چاہتا، وہ چاہ رہا ہے، اس نے اعلان کر دیا ہے کہ سیریا کی فوجیں نکل جائیں گی، ہر کوئی پریشان ہے، یہاں پہ پنڈگان کے لوگ پریشان ہیں، ان کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ پالیسی بنی کب، کیسے بنی، کس طرح سے امپلیمنٹ ہوگی۔ تو اس معاملے میں امریکہ کا مفاد، میں سمجھتا ہوں، ہر حال میں خطرے میں ہے۔ امریکہ کا مفاد ڈاؤن ورڈ سلائڈ ہو رہی ہے، امریکہ کے مفاد میں اس میں۔
تو ڈاکٹر احسان رائے صاحب، ترکی نیٹو کا بھی رکن ملک ہے، اور نیٹو جو مغربی فوجی اتحاد ہے، اور اس کی پالیسی، نیٹو کی پالیسی کے برعکس شام میں روس سے ترکی اتحاد کر رہا ہے، کیا نیٹو ایک، آپ سمجھتے ہیں کہ غیر مؤثر فوجی اتحاد بن رہا ہے؟
اس معاملے میں تو سوال ہو رہا ہے، یہ بن رہا ہے، اس لیے کہ دیکھیے، ایک اہم ڈیولپمنٹ جو ہوا، جو رشیا کے ڈپلومیٹس کو جو نکالا، برٹن نے نکالا وہاں سے، اور امریکہ نے نکالا، کئی یورپین ممالک نے نکالا، ترکی صرف ایک ملک ہے نیٹو کا ممبر جس نے رشین ڈپلومیٹس کو نہیں نکالا، کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ تو ترکش امریکن الائنس جو ہیں، ان میں بہت ڈاؤن ورڈ سلائڈ، جس کو بولتے ہیں، نیچے کی طرف جا رہی ہے۔ ایک زمانے سے اردوغان چاہ رہے تھے کہ چونکہ وہ ان کو فتح اللہ گولان کو ڈپورٹ کروانا چاہتے تھے، امریکہ نے انکار کر دیا اس کو، تو اس سے ترکی اور امریکہ کے تعلقات بہت خراب ہو گئے، اور ترکی چاہتا ہے کہ اس کا اثر ناردرن سیریا میں، نارتھ ویسٹرن سیریا میں قائم رہے، اور امریکہ اس کے خلاف ہے، وہ ٹرکش فورسز کو یوز کر رہا ہے، کردش فورسز کو یوز کر رہا ہے بشار اسد کے خلاف، اور ترکی بہت بہت ناراض ہے اس سے۔ تو نتیجہ ترکی بھی جو ہے ایران کے قریب ہو رہا ہے، رشیا کے قریب ہو رہا ہے، مگر صحیح معنوں میں رشیا، ایران اور ترکی سچے دوست نہیں ہیں، یہ محض جو ہے ایک اسٹریٹجک الائنس ہے، یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ کامن گراؤنڈ کیا ہے، اینٹی امریکن ایک واحد ایشو ہے جس کے اوپر سب اتفاق کرتے ہیں، مگر رشیا اور ترکی میں اختلاف ہے کئی معاملات میں، ایران اور ترکی میں بہت سخت اختلاف ہے، خصوصاً بشار اسد کے تعلق سے۔
اچھا، آپ نے کہا کہ اس وقت ترکی اور جس اتحاد کا حصہ ہے نیٹو، اور پھر امریکہ کے ساتھ اس کے جس طرح کے تعلقات ہیں، وہ انحطاط کی طرف جا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حال ہی میں یہ بیان دیا کہ امریکہ شام میں اپنی فوج یا اس کے جو لوگ ہیں، سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں، جس بھی شکل میں ہیں وہ، اس وقت تک ان کو وہ وہاں رکھے گا جب تک کہ ان کا خرچہ سعودی عرب برداشت کرے گا۔ تو کیا اب صدر ٹرمپ امریکی فوج کو کرائے پر دیں گے، اس سے یہ مراد لی جائے؟
بالکل ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے، اور دیکھیے، سعودی کو کوئی فرق نہیں ہوگا، وہ دے دیں گے پیسہ ان کے پاس بہت ہے فضول خرچ کرنے کے لیے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سعودی کو ملے گا کیا اس میں؟ سعودی بہت سخت خلاف ہے سیریا کے، اور سعودی اور سخت خلاف ہے ایران کے، سعودی اور ترکی میں کوئی خاص جو ہے دوستی نہیں ہے، حالانکہ دونوں سنی مسلم ممالک ہیں، اور سعودی عربیہ بے حد کنفیوز ہے، سعودی عربیہ چاہتا ہے کہ اس کی اسٹریٹجک امپورٹنس بڑھے ویسٹ ایشیا میں، جس میں ایران ان کو مسلسل دھکا دیا جا رہا ہے۔ تو یہ بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، یہ جو ہے ڈیولپنگ اسٹوری، یہ اسٹوری آج سے کل اور کل سے پرسوں سے ترسوں تک ایک شکل نہیں رہے گی جناب۔
یہ تھے امریکی دفاعی امور کے ماہر ڈاکٹر احسان حراری، جن کا کہنا تھا کہ ترکی اور امریکہ کے مابین تعلقات ایک عرصے سے سرد مہری کا شکار ہیں۔ آج سیربین کا بڑا موضوع تھا انقرہ میں روس، ترکی اور ایران کے صدور کا سربراہ اجلاس، جس کا مقصد شام میں پائیدار امن کے لیے اقدامات پر غور کرنا بتایا گیا ہے۔ تازہ ترین خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر بھی آ سکتے ہیں، جہاں آپ کو خبروں کے علاوہ مضامین، تبصرے اور فیچرز بھی ملیں گے۔ اور اس وقت جو مضمون زیادہ پڑھے جانے والوں خبروں میں شامل ہے وہ ہے خطرات میں گھرا صنوبر کا جنگل۔ یہ جونیپر کے فارسٹ ہیں جو بلوچستان کے علاقے زیارت میں پائے جاتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک ویڈیو بھی ہمارے پیج پر موجود ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے bbcurdu.com۔ سیربین ابھی جاری ہے۔
مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں، ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے علاقے میں ٹیلیویژن اور انٹرنیٹ تو کجا، بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا۔ بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے، جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے۔ دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار، شہر میں ہوں یا دیہات میں، گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں، خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے۔ خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد۔
اور اب کھیل کی خبروں کے ساتھ عبدالرشید شکور۔
21ویں کامن ویلتھ گیمز آج سے گولڈ کوسٹ آسٹریلیا میں شروع ہو رہے ہیں۔ 71 ممالک کے 4500 سے زائد ایتھلیٹس اس ایونٹ میں 23 مختلف کھیلوں میں 275 طلائی تمغوں کے لیے مقابلہ کریں گے۔ افتتاحی تقریب آج ہے جبکہ باقاعدہ مقابلے کل سے شروع ہوں گے۔ کرسٹیانو رونالڈو کے 2 گول کی بدولت ریال میڈرڈ نے چیمپئنز لیگ کے کوارٹر فائنل میں یوونٹس کو 3-0 سے شکست دے دی۔ رونالڈو چیمپئنز لیگ کے لگاتار 10 میچوں میں گول کرنے والے پہلے کھلاڑی بھی بن گئے۔ بائرن میونخ نے سیویا کو 2-1 سے ہرا دیا۔ آج بارسلونا کا مقابلہ روما سے اور مینچسٹر سٹی کا لیورپول سے ہو رہا ہے۔ مینچسٹر سٹی کے اسٹرائیکر سرجیو اگیرو گھٹنے کی تکلیف کے سبب یہ میچ نہیں کھیل پائیں گے۔ ویسٹ انڈیز کی کرکٹ ٹیم پاکستان کے خلاف 3 T20 انٹرنیشنل کھیلنے کے بعد وطن روانہ ہو گئی۔ کوچ سٹورٹ لا کا کہنا ہے کہ اس مختصر دورے کا مثبت پہلو یہ ہے کہ ان کی ٹیم میں نوجوان کھلاڑی شامل تھے، جن میں سے چند ایک نے اپنے کھیل سے متاثر کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ آئی پی ایل کے بہت قریب ہونے کی وجہ سے کچھ کرکٹرز اس ٹیم میں شامل نہیں ہو پائے۔ دوسری جانب پاکستانی کپتان سرفراز احمد کا کہنا ہے کہ اب غیر ملکی ٹیموں کے پاس پاکستان کا دورہ نہ کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ سرفراز کا کہنا ہے کہ پاکستانی ٹیم نے ویسٹ انڈیز کے خلاف اچھی کارکردگی دکھائی اور کامیابی حاصل کی۔ سرفراز کا کہنا ہے کہ نئے کھلاڑیوں کا ٹیم میں آنا اور اچھی کارکردگی دکھانا خوشائند ہے۔ آسٹریلوی سابق کپتان اسٹیو اسمتھ نے بال ٹیمپرنگ پر 1 سالہ پابندی کو چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اسمتھ کا کہنا ہے کہ اس فیصلے سے ایک واضح پیغام دیا گیا ہے اور وہ اس فیصلے کے خلاف اپیل نہیں کریں گے۔ اسمتھ کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے میں تمام تر ذمہ داری پہلے ہی قبول کر چکے ہیں۔ بیٹسمین کیمرون بینکرافٹ نے بھی پابندی کو چیلنج نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔
کھیلوں کا حوال آپ نے عبدالرشید شکور سے سنا۔ چین اور امریکہ میں معاشی جنگ جاری۔ بھارت کی ایک ریاست میں سادھوؤں کو وزیر مملکت کا درجہ کیوں دیا گیا؟ یہ اور دوسرے موضوعات پر آگے چل کر بات ہوگی۔ یہاں پروگرام کے نصف پر خبروں کے خلاصے کے ساتھ نازش ظفر۔
انقرہ میں شام کے تنازع پر سہ فریق اجلاس ہوا ہے، جس میں روس، ترکی اور ایران نے اتفاق کیا ہے کہ معاملے کا سیاسی حل نکالا جائے۔ چین نے امریکہ سے درآمد ہونے والی 100 سے زائد مصنوعات پر 25% درآمدی ٹیکس عائد کر دیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا عزم کیا ہے کہ ملک کے جنوب میں واقع میکسیکو سے ملحق سرحد کی حفاظت کے لیے امریکی فوج تعینات کریں گے۔ لاہور میں مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے کیا جانے والا دھرنا جمعے تک جاری رکھنے کا اعلان کیا ہے۔ برطانیہ نے روس کی اس تجویز کو مسترد کر دیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ سالزبری میں سابق ڈبل ایجنٹ پر ہونے والے حملے کی مشترکہ تحقیقات کی جائیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے نازش ظفر سے سنا۔ اب سیربین کے دوسرے حصے میں پہلے بھارت کا ذکر، جہاں ریاست مدھیہ پردیش میں بی جے پی کی ریاستی حکومت نے ریاست کے 5 ہندو سادھوؤں کو وزیر مملکت کا درجہ دے دیا ہے۔ حزب اختلاف نے اسے سیاسی ڈرامہ قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ اس کا مقصد انتخابات میں ان سادھوؤں کی عوامی مقبولیت سے سیاسی فائدہ اٹھانا ہے۔ بی جے پی کا کہنا ہے کہ یہ قدم ماحول کے تحفظ میں سادھوؤں کی مدد کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ دلی سے نامہ نگار شکیل اختر۔
مدھیہ پردیش کے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان نے ریاست کے 5 سرکردہ سادھوؤں کو وزیر بنا دیا ہے۔ ان میں سے بعض سادھو دریائے نرمدا کے تحفظ اور شجکاری سے وابستہ رہے ہیں۔ حکمراں بی جے پی کے ایک رہنما رجیش اگروال نے بتایا کہ سادھوؤں کو وزیر بنانے کا مقصد انہیں کوئی انعام دینا نہیں بلکہ ماحولیاتی بہتری کے لیے ان کی سرگرمیوں کو آسان بنانا ہے۔
سماجک سروکاروں سے جڑے ہوئے کاموں کے لیے سرکار نے 5 سنتوں کو ذمہ داری دی ہے، راجیہ منتری کا درجہ بھی دیا ہے۔ پرشاسنک کام کاج کے لیے وہ سہیوگی ہو پائیں اور ان کے کام کاج میں گتیویدھیوں کو انجام دینے کے لیے چیزیں سویدھا جنک ہو پائیں، اس لیے راجیہ منتری کا درجہ دیا ہے۔
ان میں سے ایک سادھو کمپیوٹر بابا نے بتایا کہ سادھوؤں سنتوں کو حکومتی کاموں میں شامل کرنے سے حکومت تیزی سے آگے بڑھے گی۔
ہر گھاٹ گھاٹ ہمارے سادھو سنتوں کے اس کے بازو میں کٹیاں بنی ہوئی ہیں، سادھو سنتوں کا وہاں بھجن پوجن ہوتا ہے، تو کیوں نہ سادھو سنتوں کو کچھ ایسا کار دیا جائے، اور ماننیہ مکھیہ منتری نے ہم لوگوں کی بات کا سمرتھن کیا۔
لیکن حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے وزیر اعلیٰ شیوراج سنگھ چوہان کی حکومت پر شدید نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ آئندہ چند مہینوں میں ہونے والے اسمبلی انتخابات سے خوف زدہ ہیں اور سادھوؤں کے توسط سے عوام کی حمایت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
یہ ایک راجنیتک چھلاوا ہے۔ سادھو سنتوں نے یہ کہا تھا کہ نرمدا یاترا کے دوران 6 کروڑ ورکشاروپن جو ہوئے تھے اس کا لیکھا جوکھا مانگیں گے۔ اس بات سے بھیبھیت ہو کر یہ راجنیتک جو ان کو پد دیا گیا ہے، یہ شیوراج سرکار کا ایک شڈیانتر ہے۔ شیوراج سرکار سوئم خود ان کی کوئی پرتشٹھا نہیں بچی ہے، اس لیے اب ووٹوں کی خاطر وہ سادھو سنتوں کو مادھیم بنا رہے ہیں۔
کمیونسٹ پارٹی کے رہنما ڈی راجا نے بھی ریاستی حکومت کے فیصلے کی مذمت کی ہے۔
مکسنگ پالیٹکس اینڈ ریلیجن is not according to the constitution and it is not good for our democracy۔
ڈی راجا کہہ رہے تھے کہ مذہب اور سیاست کو ملانا آئین کے منافی ہے، یہ جمہوریت کے لیے اچھا قدم نہیں ہے۔ مدھیہ پردیش کی حکومت مذہب کو سیاست سے ملا کر عوام کو بیوقوف نہیں بنا سکتی، یہ ہمارے سیکولر اور جمہوری معاشرے اور آئین پر ایک حملہ ہے۔ یہ تھے ڈی راجا کے الفاظ۔ مدھیہ پردیش کی بی جے پی حکومت نے یہ قدم ایک ایسے وقت میں اٹھایا ہے جب ان میں سے بعض سادھو دریائے نرمدا کے تحفظ اور شجرکاری کے حکومتی منصوبے میں بڑے پیمانے پر بدعنوانی کا الزام لگا رہے تھے۔ ان سادھوؤں نے حکومت کے خلاف اس مہینے تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا تھا۔ انہیں وزیر بنا دیے جانے کے بعد یہ تحریک اب واپس لے لی گئی ہے۔ ریاست میں نومبر میں انتخاب ہونے والے ہیں اور مسلسل 3 بار وزیر اعلیٰ بننے کے بعد شیوراج سنگھ چوہان کو اس بار انتخابات میں کانگریس کی جانب سے زبردست چیلنج کا سامنا ہے۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں کشیدگی کی نئی لہر کے بعد 4 روز سے شہری زندگی مفلوج ہے۔ آج علیحدگی پسندوں کی طرف سے شوپیاں کی طرف مارچ کو حکومت نے ناکام بنا دیا۔ 1 اپریل کو شوپیاں اور اننت ناگ اضلاع میں 3 مختلف جھڑپوں میں 13 شدت پسند اور 5 فوجی مارے گئے تھے، جس کے بعد ہونے والے مظاہروں میں فورسز کی فائرنگ سے 5 شہری ہلاک اور سینکڑوں زخمی ہو گئے تھے۔ سری نگر سے نامہ نگار ریاض مسرور کی رپورٹ۔
جنوبی کشمیر کے ضلع شوپیان اور اس کے گرد نواح میں ہوئی ہلاکتوں کے بعد علیحدگی پسند رہنماؤں نے آج شوپیان چلو کی کال دی تھی، تاہم پولیس نے سعید علی گیلانی، میرو عمر فاروق اور یاسین ملک کو گھروں سے نکلتے ہی گرفتار کر لیا، جس کے بعد ان کے کارکنوں نے مظاہرہ کیا۔ سعید علی گیلانی نے اس کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ لوگ مسلح ہو کر نہیں بلکہ پرامن طریقے سے ہلاک ہوئے لوگوں کے لواحقین کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو گھر میں محصور کیا گیا۔
ہم دنیا کے انسانوں کو، خاص طور اقوام متحدہ کو، خاص طور ان لوگوں کو جو انسانیت کا احترام کرتے ہیں، ان تک یہ پیغام پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ جموں کشمیر میں جو بربریت کا ناچا جا رہا ہے، اس کی طرف توجہ دی جائے۔
ان کا مزید کہنا تھا کہ انسانی رشتے کے تحت بھارت کے 1.25 ارب عوام کشمیریوں کے بھائی ہیں، لیکن حکومت ہند نے کشمیر میں زیادتیوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ میرویز عمر فاروق کو بھی گھر سے نکلتے ہی پولیس نے گرفتار کر لیا، تاہم انہوں نے اس موقع پر بتایا کہ کشمیر میں مسلح تشدد کو ہوا دینے میں بنیادی کردار حکومت اور حکومتی اداروں کا ہی ہے۔
کیا فائدہ ہے ان ایوانوں کا، ان اسمبلیوں کا، آپ کے یہ سارے ایم ایل ایز جو اپنے آپ کو عوام کا نمائندہ کہتے ہیں، کیا آج وہ اس عوام کو جس بے دردی سے مارا جا رہا ہے، جس بے دردی سے ان کا قتل عام کیا جا رہا ہے، کیا آج اس پر وہ کوئی آواز اٹھا رہے ہیں؟
میرویز عمر نے کہا کہ کشمیر کسی کا اٹوٹ انگ نہیں ہے بلکہ صرف کشمیریوں کا ہے، اور کشمیریوں کا ہی یہ حق ہے کہ اس خطے کا مستقبل طے کریں۔ گزشتہ 3 روز سے کشمیر میں مکمل ہڑتال رہی۔ آج ہڑتال نہیں بلکہ مارچ کی اپیل کی گئی تھی، تاہم ناکہ بندی اور قدغنوں کی وجہ سے آج بھی تعلیمی اور تجارتی سرگرمیاں معطل رہیں۔ واضح رہے 1 سال سے جاری فوجی کارروائی آپریشن آل آؤٹ کے دوران اب تک 250 شدت پسند مارے گئے، لیکن اس مدت میں یہ پہلا موقع ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں شدت پسندوں کو ہلاک کیا گیا۔ تصادم کی جگہ مظاہرہ کرنے والوں پر فائرنگ کی وجہ سے 4 شہری مارے گئے اور 5واں نوجوان گاندربل ضلع میں مظاہرین پر فورسز کی فائرنگ سے ہلاک ہو گیا۔ اس دوران حکومت نے بیشتر علاقوں میں انٹرنیٹ معطل کر دیا اور تمام امتحانات اور انٹرویوز ملتوی کیے گئے ہیں۔ ریاض مسرور، BBC، سری نگر۔
اور اب چلتے ہیں افغانستان، جہاں صوبہ قندوز کے ضلع دشتیارچی میں پیر کے روز ایک مدرسے پر افغان ایئر فورس کی بمباری میں ہونے والی ہلاکتوں کے بارے میں متضاد دعوے سامنے آئے ہیں۔ میں نے اب سے کچھ دیر پہلے BBC پشتو کے کابل میں نامہ نگار سید انور سے پوچھا کہ اس واقعے کے حقائق جاننے کے لیے اب تک کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔
اس حوالے سے افغان حکومت نے ایک اعلیٰ سطح کمیٹی قائم کی ہے اور کمیٹی صوبہ قندوز پہنچ گئی ہے تحقیقات کے لیے۔ شاید تحقیقات مکمل ہونے تک چند دن لگیں گے۔ تاہم جو اطلاعات ابھی تک ہے، افغان حکومت کا کہنا ہے کہ اس حملے میں 18 اہم طالبان کمانڈرز مارے گئے ہیں، جن کے افغان حکومت نے نام بھی میڈیا کو ریلیز کیا ہے۔ تاہم افغان حکومت نے یہ بھی تسلیم کیا ہے کہ اس حملے میں عام شہریوں کو بھی جانی نقصان کا سامنا ہوا ہے، لیکن ابھی تک حکومت نے رسمی طور پر عام افراد کے مارے گئے افراد کے تعداد کے بارے میں کچھ نہیں کہا ہے، کیونکہ تحقیقات جاری ہے۔ لیکن مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ عام افراد کی ہلاکتیں بہت زیادہ ہے، اس سے کئی زیادہ ہے جو رسمی طور پر پیش کی جا رہی ہے۔ گزشتہ روز ہم نے صوبہ قندوز میں سول ہسپتال کے حکام سے بات کی، ہسپتال نے یہ تصدیق کیا کہ 50 سے زیادہ لوگ جو زخمی ہوئے تھے اس حادثے میں قندوز کے مرکزی ہسپتال میں لائے گئے تھے۔
اور آپ نے کہا کہ حکومت نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس میں طالبان ہلاک ہوئے ہیں، تو طالبان کی طرف سے کچھ کہا گیا ہے، ان کا کیا موقف ہے؟
طالبان کا کہنا ہے کہ وہاں طالبان کے اہم افراد نہیں تھے، عام لوگ تھے۔ ایک مدرسے میں دستار بندی کی مراسم جاری تھی، طالبان نہیں مان رہے ہیں کہ وہاں طالبان موجود تھے، لیکن طالبان کے اس بیان اور رد عمل کے بعد کہ وہاں سب عام لوگ تھے، افغانستان کے وزارت دفاع نے ایک ایریل فوٹیج جاری کی جس میں معلوم ہوتا ہے کہ وہاں مسلح لوگ موجود ہیں۔ کئی گاڑیوں میں جو لوگ آتے ہیں وہ مسلح دکھائی دیتے ہیں۔ اس ایریل پکچر کے مطابق وہاں طالبان کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں اور جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے درمیان مسلح افراد بھی ہیں اور طالبان کے جھنڈے بھی معلوم ہوتے ہیں۔ تو افغان حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ تصاویر حملے سے پہلے لی گئی تھی اور وہاں طالبان ایک بڑے حملے کی تیاری کے لیے جمع ہوئے تھے، وہاں دستار بندی کا مراسم بھی تھا اور طالبان کا جلسہ بھی متوقع تھا، لیکن طالبان کہہ رہے ہیں کہ وہاں طالبان نہیں تھے۔ تاہم افغان حکومت نے، وزارت دفاع نے طالبان کے کئی اہم کمانڈروں کے نام بھی جاری کیے ہیں۔
اور یہ کارروائی جو کی گئی ہے بقول افغان حکومت کے کہ وہاں پر طالبان تھے، تو یہ افغان سیکیورٹی فورسز کی طرف سے کی گئی ہے یا اس میں غیر ملکی افواج بھی شریک تھیں؟
یہ افغان سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کی گئی ہے اور افغان ایئر فورس کی جانب سے یہ حملہ کیا گیا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے افغان ایئر فورس حملے نہیں کیا کرتے تھے، خاص کر جب سے سال 2014 میں فارن فورسز افغانستان سے وڈرا کر گئے۔ کئی سالوں تک افغان ایئر فورس کے پاس یہ وسائل اور توانائی نہیں تھا یا اجازت نہیں تھی، تاہم گزشتہ ایک سال میں افغان ایئر فورس خاص کر ہیلی کاپٹر مختلف علاقوں میں حملے کرتے ہیں اور بمب پھینکتے ہیں۔
تو یہ جو فوٹیج کا آپ ذکر کر رہے ہیں جس میں بقول افغان حکومت کے مسلح لوگ موجود ہیں وہاں پر اس مدرسے میں، تو کیا اس میں عام لوگ بھی دکھائی دے رہے ہیں، مدرسے کے بچے بھی دکھائی دے رہے ہیں اس فوٹیج میں؟
لوگ تو دکھائی اس میں دیتے ہیں، کافی سارے لوگ ہیں، لیکن اس ایریل فوٹیج میں یہ واضح نہیں ہوتا ہے کہ یہ عام لوگ ہیں یا بچے ہیں، لیکن اسلحہ اس میں معلوم ہوتا ہے، ایریل فوٹیج ہے۔ لیکن جو ویڈیوز طالبان کی جانب سے جاری کی گئی ہے اور ان میں دیکھا جاتا ہے کہ عام لوگ بھی وہاں موجود ہیں۔ مقامی لوگوں سے بھی جب ہم نے بات کی تو مقامی لوگوں کا بھی کہنا ہے کہ یہاں عام لوگ موجود تھے، بچے موجود تھے، دو تین بچوں کی مارے جانے کی رپورٹس بھی ہیں، ان کی لاشیں ہسپتال لائی گئی ہے۔ ہوتا یوں ہے کہ جب کبھی اس طرح کے مراسم، دستار بندی کے مراسم ہوتے ہیں اس طرح کے مدرسوں میں، تو آس پاس کے لوگ یا جو لوگ مراسم میں فراغت حاصل کرتے ہیں ان کے رشتہ دار جو عام لوگ ہوتے ہیں وہ وہاں آتے ہیں، لیکن وہاں مقامی لوگ بھی یہ مانتے ہیں کہ یہاں اس مدرسے میں جب حملہ ہوا عام لوگ بھی تھے اور طالبان کے مسلح افراد بھی موجود تھے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ ضلع دشتیارچی میں طالبان بہت ایکٹیو ہے۔ صوبہ قندوز میں ضلع دشتیارچی طالبان کا اہم گڑھ سمجھا جاتا ہے۔
کابل سے یہ تھے بی بی سی پشتو کے نامہ نگار سید انور۔ امریکہ کی جانب سے چین سے درآمد کی جانے والی مصنوعات پر اضافی محصولات عائد کرنے کے رد عمل میں چین نے امریکہ سے درآمد ہونے والی 100 سے زیادہ مصنوعات پر 25% درآمدی ٹیکس عائد کر دیا ہے۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ تجارتی جنگ کا خواہاں نہیں ہے، بلکہ امریکی اقدامات کی وجہ چین کے ساتھ تجارتی خسارہ ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی خلاصہ سنیے نادیہ سلیمان کی زبانی۔
چین نے اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ سے درآمد ہونے والی 106 مصنوعات پر 25% نئے محصولات عائد کر رہا ہے۔ ان اقدامات سے تقریباً 50 ارب ڈالر مالیت کی امریکی مصنوعات پر اثر پڑے گا۔ ان مصنوعات میں اہم درآمدی اشیاء سویابین، گاڑیاں اور ہوائی جہاز شامل ہیں۔ اس کے علاوہ مکئی، کاٹن، گائے کا گوشت، وسکی اور تمباکو بھی شامل ہیں۔ چین کی جانب سے امریکی مصنوعات پر اضافی محصولات کی خبر کے بعد یورپ میں اسٹاک مارکیٹ میں مندی کا رجحان دیکھا گیا، جبکہ امریکہ میں ڈاؤ جونز بھی آج ممکنہ طور پر دباؤ کا شکار نظر آئے گی۔ چین کی وزارت اقتصادیات کے نائب وزیر وینگ شون نے بیجنگ میں ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ ان اقدامات کے ذریعے چین اپنی ہمت کا مظاہرہ کر رہا ہے۔
چین تجارتی جنگ نہیں چاہتا، کیونکہ اس جنگ میں کوئی بھی فاتح بن کے نہیں ابھرے گا، لیکن ہم تجارتی جنگ سے خوفزدہ بھی نہیں۔ اگر کوئی تجارتی جنگ پر بازد ہے تو ہم بھی تیار ہیں۔
دوسری جانب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں کہا ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ تجارتی جنگ نہیں کر رہا۔ امریکی صدر نے اپنی ٹویٹ میں کہا کہ امریکہ یہ جنگ کئی سال پہلے نااہل افراد کے باعث ہار چکا ہے۔ امریکی صدر نے کہا کہ امریکہ کو چین کے ساتھ سالانہ 500 ارب ڈالر کی تجارتی خسارے، جبکہ انٹلیکچوئل پراپرٹی کی چوری کے باعث مزید 300 ارب ڈالر کے خسارے کا سامنا ہے۔ ادھر چین کی وزارت خارجہ نے دونوں ممالک کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کا ذمہ دار امریکہ کو قرار دیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان لوکونگ نے امریکہ پر الزام لگایا کہ وہ تنازع کو حل کرنے کے مواقع بار بار ضائع کر رہا ہے۔
امریکہ نے جو کیا ہے وہ گزشتہ 4 دہائیوں سے امریکہ اور چین کے درمیان جاری باہمی تجارتی اشتراک اور مفادات کی روح کے خلاف ہے۔ یہ دونوں ممالک کی صنعتوں اور صارفین کے مفادات کے خلاف ہے۔ یہ امریکہ کے قومی مفاد کے خلاف ہے اور چین کے اور عالمی اقتصادی مفادات کے خلاف ہے۔
چین کی حکومت کے طویل عرصے سے مشیر رابرٹ لارنس نے بی بی سی کو بتایا کہ بیجنگ کے لیے یہ بات واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ وہ واشنگٹن کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔
China cannot afford to look weak
چین کے لیے کمزور نظر آنا ممکن ہی نہیں ہے، نہ اپنے لیے اور نہ عوام کے لیے، خاص طور پر ایسے وقت میں جبکہ صدر شی جن پنگ کے پاس مکمل اقتدار آ گیا ہے، وہ لامحدود مدت کے لیے چین کے رہنما بن گئے ہیں۔ اس پہلے موقع پر جبکہ بظاہر چین کا امتحان لیا جا رہا ہے، چین اپنے عملی اقدامات میں غیر یقینی کا شکار نظر نہیں آ سکتا اور نہ ہی کوئی بیرونی دباؤ برداشت کرے گا۔
ٹرمپ انتظامیہ نے 1300 چینی مصنوعات کی فہرست شائع کی، جن پر اضافی 25% ٹیکس عائد کیا گیا تھا۔ وائٹ ہاؤس کا اس ضمن میں کہنا تھا کہ امریکی فیصلے کی وجہ انٹلیکچوئل پراپرٹی سے متعلق چین کے غیر منصفانہ اقدامات ہیں۔ تاہم چین اور امریکہ کے درمیان باہمی تجارت کے فروغ کے لیے کام کرنے والے ادارے کا کہنا ہے کہ یہ صحیح ہے کہ چین میں کام کرنے کے لیے امریکی کمپنیوں کو تکنیکی معلومات سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا جاتا ہے، تاہم تجارتی سختیاں مسئلے کا حل نہیں ہیں۔
یہ تھی نادیہ سلیمان، سربین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رحیم یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی، اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی، دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی، اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی، سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
سیربینا بی بی سی کی اردو نشریات میں سن رہے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیراعظم ذوالفقار علی بھٹو کی 39ویں برسی منائی گئی۔ اس موقع پر پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے اعلان کیا کہ کچھ بھی ہو جائے، میاں نواز شریف سے صلح نہیں ہوگی۔ کراچی سے ریاض سہیل کی رپورٹ۔
شدید گرمی کے باعث جلسہ عام میں تمبو لگائے گئے تھے، جبکہ سیکیورٹی وجوہات کے باعث گاڑیوں کی پارکنگ کو دور رکھا گیا تھا، جہاں سے لوگ پیدل جلسے گاہ پہنچے۔ پارٹی کی قیادت گرمی کی شدت کم ہونے کے بعد شام کو پنڈال میں پہنچی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری نے اپنے خطاب میں مسلم لیگ نون کے سربراہ نواز شریف کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ ان سے صلح نہیں ہوگی،
کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آپ سے صلح نہیں ہو سکتی، آپ سے جنگ ہی رہے گی۔ آپ سے جنگ رہے گی اس لیے کہ آپ سیاسی نہیں ہیں، آپ سیاست کو نہیں سمجھتے، آپ مغلیہ شہنشاہ ہیں۔ آپ کوئی جائیں کسی ملک میں، وہاں کوئی ٹکڑا خرید لیں اور ملتے ہیں دنیا میں، اور اس کو شریف خاندان کا بنا دیں آپ اپنا ملک، اور وہاں رہا کریں۔ اب چھوڑیں ہم غریبوں کی پتھر، اور انشاءاللہ آپ سے پیپلز پارٹی سیاست چھڑا کے رہے گی، ایک دن آ کے گئے گا۔
آصف علی زرداری نے پنجاب میں مسلم لیگ نون کی عوامی مہم پر بھی تنقید کی اور کہا کہ وہ عوام میں مقبول نہیں۔
یہ دوستوں کو جو جلسے نظر آ رہے ہیں یا جلسیاں نظر آ رہی ہیں پنجاب میں، یہ جب ان کے پٹواری اور ان کے ڈی سی اور ان کے ایس ایچ اوز اور ان کے ایس پیز ہٹیں گے، اس کے بعد ان کے جلسوں سے ہم خیال کریں گے یا دیکھیں گے۔ ان کے جلسے مجھے اس وقت جو اب جلسہ ہے وہ مجھے قبول نہیں ہے، نہ ان کی مقبولیت مجھے قبول ہے۔ جو ان نے لاہور میں سیٹ جیتی ہے اس پہ بھی اربوں روپے خرچ کر کے ایک سیٹ نکالی ہے۔
آصف علی زرداری نے دعویٰ کیا کہ عام انتخابات میں وہ مسلم لیگ نون کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ بھی لینے نہیں دیں گے۔ اس حوالے سے انہوں نے چیئرمین سینٹ کے انتخابات کا حوالہ دیا اور کہا کہ انہوں نے 6 ماہ قبل ہی کہہ دیا تھا کہ سینٹ کے چیئرمین لینے نہیں دیں گے، اور یہ کر کے بھی دکھایا۔
تب ان کو بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیسے نہیں لینے دے گا۔ جب وقت آیا تو پھر ان نے رضا ربانی کی جھولی میں ڈال دیا، تاکہ ہمارے اندر ہی، ہمارے دوستوں کے اندر ہی یہ ایک تفریق کر سکیں۔ مگر شکر ہے رضا ایسا نہیں ہے، اور وہ پیپلا ہے، وہ ہمارے ساتھ کھڑا رہا۔ جمہوریت میں ہم نے بلوچستان کو آگے لے کے گئے ہیں، اس لیے کہ وہاں ضرورت ہے. بلوچستان کو ضرورت ہے ایک باپ کی، ایک ماں کی، ایک ہماری، ایک پارٹیوں کی، تاکہ ہم ان کا ان کی جو آگ لگی ہوئی ہے ان کی بے وقوفیوں سے اور ان سے پہلے مشرف کی بے وقوفیوں سے اور سب بے وقوفیوں سے اس کو ہم سنبھال سکیں.
پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان بین الاقوامی طور پر تنہا ہو چکا ہے.
ہم چین کے ساتھ سی پیک بنا رہے ہیں جس کی بنیاد صدر زرداری نے رکھی تھی. پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر جمی ہیں اور ملک کا دنیا میں تعلقات کا یہ حال ہے کہ امریکی ایئرپورٹ پر پاکستانی وزیر اعظم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا. ایسے وقت میں ہم مذہبی انتہا پسندوں کی بی ٹیم کو اقتدار میں آنے نہیں دیں گے.
جلسے سے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی مجلس عاملہ کا اجلاس بھی منعقد کیا گیا جس میں کہا گیا کہ 18ویں آئینی ترمیم کو کسی صورت میں واپس نہیں لیا جائے گا. اس پر آج بھی چاروں صوبے متفق ہیں، اس لیے اس میں ترمیم کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا. ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی.
امریکہ میں شہری حقوق اور نسلی تفریق کے خلاف جد و جہد کرنے والے رہنما مارٹن لوتھر کنگ کی آج 50ویں برسی ہے. سن 1968 میں آج ہی کے روز جیمز ار رے نامی شخص نے میمفس میں انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا. ان کی ہلاکت نے بڑی تعداد میں امریکیوں کو متاثر کیا اور کئی شہروں میں فسادات پھوٹ پڑے تھے. نسلی تفریق کے خلاف لڑنے والے اس رہنما کو آج امریکہ بھر میں مختلف تقریبات میں خراج عقیدت پیش کیا جا رہا ہے. واشنگٹن سے نامہ نگار ارم عباسی کی یہ رپورٹ صوتی جھلک سے شروع ہو رہی ہے.
مارٹن لوتھر کنگ 40 برس کے بھی نہ ہوئے تھے کہ انہیں قتل کر دیا گیا. آج ان کی موت کے 50 برس بعد بھی امریکہ میں سول رائٹس موومنٹ زوروں شوروں سے چل رہی ہے جس کی بنیاد انہوں نے ہی رکھی تھی. بہت سے امریکیوں کے لیے آج بھی وہ مسیحا ہیں. کنگ کی مہم میں حصہ لینے والے پروفیسر ہیرلڈ میکڈوگل ان کی کامیابیوں کو بے مثال کہتے ہیں.
انہوں نے شہری حقوق کو اہمیت بخشی. میرے خیال میں یہ سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے اسے بات چیت کا اہم حصہ بنا دیا. وہ شخص لوگوں کی امیدوں اور ان کے خوابوں کا مرکز تھا اور ایک دن اچانک وہ چلا گیا. کسی کو سمجھ نہیں آیا کہ اب کرنا کیا ہے.
مارٹن لوتھر کنگ جب بھی واشنگٹن ڈی سی میں ہوتے تھے تو اس ریسٹوران میں ضرور آتے تھے. اس کی مالک ورجینیا علی کئی بار کنگ سے مل چکی ہیں. وہ امریکہ کے پہلے سیاہ فام صدر کے انتخاب کا کریڈٹ کنگ کو ہی دیتی ہیں.
ہاں ہم نے ترقی کر لی ہے، ہمارے سیاہ فام صدر بھی رہ چکے ہیں. میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے جیتے جی ایسا دیکھ سکوں گی، اور یہ سب کچھ ڈاکٹر مارٹن لوتھر کنگ کی وجہ سے ہی ممکن ہو سکا ہے. لیکن مجھے ابھی بھی لگتا ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتے تو ان کا بھی یہی خیال ہوتا کہ اب بھی بہت کچھ ہونا باقی ہے.
امریکہ میں نسل کی بنیاد پر پھیلتی ہوئی نفرت کی وجہ سے بہت سے لوگوں کا ماننا ہے کہ کنگ کے پیغام کو پھیلانے کی ضرورت آج اور بھی بڑھ گئی ہے. مارٹن لوتھر کنگ کی یاد میں یہ میموریل واشنگٹن میں 2011 میں عوام کے لیے کھولا گیا. مارٹن لوتھر کنگ کو میمفس کے ایک ہوٹل میں 4 اپریل 1968 میں گولی مار کر ہلاک کیا گیا، جس کے بعد یہاں واشنگٹن میں بھی احتجاجی مظاہرے شروع ہو گئے جس میں 17 لوگ مارے گئے. آج بھی دنیا بھر سے سیاح یہاں مارٹن لوتھر کنگ کو خراج تحسین پیش کرنے آتے ہیں.
یہ تھی رام عباسی. پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں قوم پرست جماعت بلوچ نیشنل موومنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ بلوچستان سے لوگوں کو لاپتہ کرنے کا سلسلہ جاری ہے. کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ.
میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں بی این ایم یعنی بلوچ نیشنل موومنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ سیکورٹی فورسز نے مارچ کے مہینے میں بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 76 آپریشنز کیے. بیان کے مطابق ان آپریشنوں کے دوران 107 افراد کو حراست میں لیا گیا. بیان میں الزام لگایا گیا ہے کہ ان افراد کو لاپتہ کیا گیا ہے کیونکہ ابھی تک یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ ان کو کہاں رکھا گیا ہے. بیان کے مطابق ان آپریشنوں کے دوران 68 گھروں کو بھی نظر آتش کیا گیا. بی این ایم نے دعویٰ کیا کہ مارچ کے مہینے میں 19 لوگ مارے بھی گئے جو کہ بلوچ تھے. بیان میں کہا گیا ہے کہ ان میں سے 5 افراد کو کراچی میں ہلاک کیا گیا جبکہ 3 افراد کو نال اور مشکے میں مارا گیا۔ بیان کے مطابق پہلے سے جو افراد لاپتہ کیے گئے تھے ان میں سے 44 گزشتہ ماہ بازیاب ہو کر اپنے گھروں کو پہنچے۔ بی این ایم کی جانب سے لگائے جانے والے ان الزامات پر میں نے حکومت کا موقف معلوم کرنے کے لیے بلوچستان کے وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی سے رابطے کی کوشش کی، لیکن ان سے رابطہ نہیں ہو سکا۔ تاہم اس سے قبل لوگوں کو لاپتہ کرنے، گھروں کو جلانے اور حقوق انسانی کی پامالی کے دیگر الزامات کو مسترد کرتے رہے ہیں۔ دوسری جانب بلوچ علیحدگی پسند رہنما میر جاوید منگل نے پاکستان کے ذرائع ابلاغ میں آنے والی ان خبروں کو مسترد کیا ہے جن کے مطابق پاکستانی حکام کا ان سے رابطہ ہوا ہے۔ میڈیا کو جاری کیے جانے والے ایک بیان میں انہوں نے ایسی خبروں کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے ان کو بلوچ قوم کو بدزن کرنے اور بلوچ رہنماؤں کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی سازش قرار دیا ہے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
دنیا بھر میں سنوبر کا دوسرا بڑا جنگل پاکستان کی وادی زیارت میں ہے جو کہ بلوچستان میں واقع ہے۔ اس جنگل میں درخت کئی ہزار سال پرانے ہیں اور اپنی انتہائی سست نشو نما اور اپنی غیر معمولی لمبی عمر کی وجہ سے کافی نایاب ہیں، لیکن اب یہ درخت تیزی سے ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ سنتے ہیں اس بارے میں نامہ نگار شمائلہ جعفری کی رپورٹ۔
72 سال کی بختاور بی بی زیارت وادی کے علاقے چوتیر کی رہنے والی ہیں۔ یہ علاقہ سارا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے، یہاں ایندھن کا کوئی بندوبست نہیں، اس لیے بختاور اور ان کے علاقے کے ہزاروں لوگوں کے پاس سنوبر کی قیمتی لکڑی کاٹنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔
سردیوں میں یہ برف پڑتا ہے، اس سردیوں میں نہ نہانے کا پانی ہے، نہ نماز کا ہوتا ہے، وضو کا، سالن، ترکاری، چائے، یہ تو مانگتے، گیس ہے نہیں، تو پھر ہمارے لوگ کا چارہ کیا ہے۔
یہاں پہ رہنے والے لوگوں کا کہنا ہے کہ 20-25 سال پہلے یہ پہاڑ بالکل سرسبز ہوا کرتا تھا اور یہاں پر گھنا جنگل تھا، لیکن اب اس سوکھے اور خالی پہاڑ کو دیکھ کر علاقے میں سنوبر کے جنگل کی صورتحال کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اس نایاب جنگل کو صرف ایندھن کے لیے ہی نہیں کاٹا جا رہا، بلکہ بہت سی لکڑی کو زیارت اور اس کے آس پاس کے دوسرے شہروں میں مکانوں کی تعمیر میں بھی استعمال کیا جا رہا ہے، اور بہت سے لوگوں نے منافع کمانے کے لیے جنگل کاٹ کر علاقے میں پھلوں کے باغ لگا لیے ہیں۔ میر عالم افغان ایک سماجی کارکن ہیں جو مقامی لوگوں میں سنوبر کے جنگل کی حفاظت کے لیے آگہی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ محکمہ جنگلات کو اس ساری صورتحال کا ذمہ دار قرار دیتے ہیں۔
10 سال سے ان کے جو ہے ہر سال ان کے افتتاح ہوتے ہیں ٹری پلانٹیشن۔ آپ ہمیں ایک درخت روڈ سائڈ پہ بتا دیں، ایک درخت بتا دیں کہ یہ جنگلات نے لگائے، ابھی یہ تناور درخت بن چکا ہے۔
لیکن محکمہ جنگلات کے اہلکار اس بات سے انکار کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ محکمے نے حال ہی میں پہلی مرتبہ زیارت میں سنوبر کے 2000 پودوں کی نرسری لگائی ہے اور جنگل کے بچاؤ کی مہم جاری ہے۔
سیڈز اویلیبلٹی بہت کم ہے اس کی، اٹ مینس کہ آپ کافی سیڈز کلیکٹ کر لیں گے، اس میں سے شاید 5% 10% ویبل ہو جو گروتھ کر سکے۔ دوسری وہ جو ان کی سوائل ہوتی ہیں وہ یہاں پہ پرووائڈ کرنا اور پھر ان کے لیے ویٹ کرنا اور کافی حد تک ان کو ٹمپریچر فلکچویشن چاہیے، تو وہ نہیں مل پاتی۔
لیکن اس کے باوجود جنگل کو بچانے کی امید دھیرے دھیرے دم توڑ رہی ہے۔ سنوبر کے درخت کاٹنا غیر قانونی ہے، لیکن پھر بھی درختوں کی کٹائی کھلے عام جاری ہے، اور اگر یہ ایسے ہی چلتا رہا تو دنیا کا یہ نایاب جنگل جلد ہی صفائی ہستی سے مٹ جائے گا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی نیوز، زیارت، بلوچستان۔
اور شمائلہ جعفری کی یہ رپورٹ آپ ویڈیو کی صورت میں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ آئیے ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر۔ سیربین یہاں اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے ثقلین امام، پروڈیوسر فراز ہاشمی، لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے ٹام برچر، اور اسلام آباد میں اسرار الحق۔ سیربین کی ٹیم کے ساتھ عمر آفریدی کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آخر میں نازش ظفر سے خبروں کا خلاصہ سنتے چلیے۔
انقرہ میں شام کے تنازع پر ہونے والے سہ فریقی اجلاس میں روس، ترکی اور ایران نے اتفاق کیا ہے کہ معاملے کا سیاسی حل نکالا جائے۔ چین امریکہ سے درآمد ہونے والی 100 سے زائد مصنوعات پر 25% درآمدی ٹیکس عائد کر رہا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا عزم کیا ہے کہ میکسیکو سے ملحق سرحد کی حفاظت کے لیے امریکی فوج تعینات کی جائے گی۔ لاہور میں مذہبی جماعت تحریک لبیک پاکستان نے حکومت سے اپنے مطالبات منوانے کے لیے جمعے تک کا وقت حکومت کو دیا ہے۔ برطانیہ نے روس کی اس تجویز کو مسترد کیا ہے جس میں کہا گیا تھا کہ سالزبری میں سابق ڈبل ایجنٹ پر ہونے والے حملے کی مشترکہ تحقیقات کی جائیں۔ آسٹریا کے چانسلر نے کہا ہے کہ وہ ابتدائی تعلیم کے مراحل میں سر پر سکارف پہننے پر پابندی لگانے پر غور کر رہے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔